الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اولیاء کرام میں ایک بہت بڑے ولی ان کا نام شیخ شبلی ہے. شیخ شبلی پہلے بادشاہ کے گورنر تھے اور گورنری چھوڑ کر وہ اس ولایت کے راستے میں آئے. اللہ نے ان کو ہادی بنا دیا. تو یہیں پہ ہمیں ایک بات مل گئی کہ اللہ کا قریبی بننے کے لیے, ولی بندہ بننے کے لیے, متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے شروع سے عالم ہونا, حافظ ہونا, مفتی ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ وزارت سے ہٹا کر, دنیا کے بڑے مرتبے سے ہٹا کر بھی اللہ بندے کو اپنا بنا سکتے ہیں. جس طرح بادشاہوں میں شیخ شجاع الدین کرمانی رحمت اللہ علیہ, یہ بھی بادشاہ تھے, اور بادشاہی کے زمانے میں ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ہمارے پاس دولت, راحت, عیش و عشرت کی کوئی کمی نہیں ہے, اور پورے ملک میں جہاں بھی لذیذ سے لذیذ لذت کی چیزیں, ٹیسٹ کی چیزیں ہو سکتی ہیں, وہ تمام چیزیں میرے دسترخوان پہ ہوتی ہیں. لیکن ہمارے ملک میں, شہر میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی بڑی عجیب لطیف ہے, عجیب پربہار ہے, پرکشش ہے. ان کے کھانے کو دیکھو تو کھانا دیکھنے میں معمولی ہے, مگر عجیب سا لذیذ کھانا ان کا. تو وہ دیکھتے تھے کہ میرے پاس عیش و عشرت, بادشاہ, دولت سب کچھ ہے, مگر دل کی جو دولت ہے وہ میرے پاس نہیں ہے, روح کی جو دولت ہے وہ میرے پاس نہیں ہے, رات کے سناٹے کی جو دولت ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. تو پھر انہوں نے, ان کی قربانی تھی, انہوں نے بادشاہت چھوڑ دی, انہوں نے دوسروں کو حوالے کر دیا. اور پھر اس کے بعد بعض اللہ والوں کے پاس گئے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان سے اللہ اللہ کرنا سیکھا. ایک ہے اللہ اللہ کرنا, اور ایک ہے وہ اللہ اللہ کہ جس اللہ کی صدا عرش تک پہنچتی ہے تو عرش کی چیزیں دلوں پر اترتی ہیں. یہ وہ اللہ کی صدا ہے جو عرش سے اوپر سے چیزوں کو اتارتی ہیں. یہ وہ اللہ کا ذکر ہے جو بزرگوں سے سیکھا جاتا ہے. شیخ شجاع الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہت کے زمانے میں انہوں نے اپنی بیٹی کی کیسی تربیت کی. دیکھا انہوں نے کہ مسجد میں ایک لڑکا نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ, نہایت استحضار اور اللہ کی معیت اور اللہ کی حضوری کے ساتھ وہ اس طرح نماز پڑھتا ہے کہ اس کی نماز کو دیکھ کر صحابہ کی نماز یاد آ جاتی ہے. دیکھیں نماز کا وہ طریقہ کہ انسان اگر نماز کے لیے ہاتھ باندھے تو ہاتھ باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک اس کا دھیان پورے طور پر اللہ ہی کی طرف قائم رہے، اللہ ہی کی طرف اس کا دھیان رہے، کچھ اور خیال ادھر ادھر کرنا آئے، یہ کیفیت جب انسان کو ملتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے معیت، عربی میں معیت کہتے ہیں، حضوری کہتے ہیں، استحضار کہتے ہیں۔ نماز ہو یا تلاوت، ذکر ہو یا حج، کوئی بھی عمل ہو، جس عمل میں اللہ کا دھیان جتنا شامل ہوگا، اللہ کی حضوری جتنی زیادہ ہوگی، اتنا ہی اس عبادت کا مرتبہ، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکا، اس کی نماز کی کیفیت بڑی عجیب سی ہے، تلاوت کا انداز بڑا عجیب سا ہے۔ تو انہوں نے اس جوان لڑکے سے کہا، تمہاری شادی ہو گئی؟ کہا نہیں۔ کہا کیا میں تمہاری شادی کر دوں؟ تو کہا مجھ سے کون ہے جو اپنی لڑکی کی شادی کرے؟ تو شجاع الدین کرمانی نے کہا کہ میں اپنی لڑکی کی شادی تجھ سے کر سکتا ہوں۔ حیران ہو گئے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ بیٹی کے پاس گئے اور بیٹی سے جا کے کہا کہ بیٹی، میں نے بہت ہی تیری زندگی کے لیے جو سب سے بہتر ہو سکتا ہے، جس کی زندگی میں خشوع ہے، خضوع ہے، خوف الہی ہے، جس کی نماز بہت عمدہ ہے، میں نے اس کو تیرے لیے نکاح کے واسطے منتخب کر دیا، بلکہ نکاح بھی تیرا کر دیا، تو قبول کر لے۔ اور وہ لڑکا بڑا زاہد ہے، اسے دنیا کی دولت سے کچھ پڑی نہیں ہے۔ تو بیٹی نے کہا، ابا اس سے اچھا رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب رشتہ ہو گیا، بیٹی نے قبول کر لیا۔ اب شام کا وقت تھا تو باپ نے کہا کہ جب نکاح ہو ہی گیا ہے تو اب الگ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو ہم تجھے اپنے شوہر کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ وہ شوہر تو اپنے گھر پہنچا، شام ہوئی تو شیخ شجاع الدین کرمانی رحمت اللہ علیہ اپنی بیٹی کو لے کر اس کے گھر پہنچے، دروازے کے اندر کر دیا، چلے آئے، لڑکی نے دیکھا کہ ایک پیالہ لٹک رہا ہے تو پوچھا اپنے شوہر سے، اس پیالے میں کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ اس پیالے میں روٹی ہے۔ تو کہے روٹی کیوں رکھی؟ تو کہا کہ آج میرا روزہ ہے۔ کہ اچھا، تیرا روزہ، اللہ کے لیے تیرا روزہ، اور تجھے اللہ پر توکل نہیں ہے؟ تیرا روزہ اور تجھے اللہ پہ توکل نہیں ہے کہ افطار کے وقت میں اللہ تیرے افطار کا انتظام کرے گا؟ تو خود سے انتظام کیے ہوا ہے۔ تو اس کے بعد جب روٹی اتارا تو روٹی سوکھی ہوئی تھی، نرم روٹی نہیں تھی۔ تو اس نے کہا بھائی یہ نرم روٹی نہیں، سوکھی ہے، پانی میں بھگو کے میں روزہ افطار کر لوں گی۔ تو کہنے لگی، میرے ابا نے تو کہا تھا کہ تیرے لیے ایک ایسے بندے کا اور ایک ایسے جوان کا میں نے انتخاب کیا ہے، جو انتخاب جس جوان میں پورا پورا توکل پایا جاتا ہے۔ ہائے، میرے ابا نے بہت بڑے توکل والے جوان کو منتخب نہیں کیا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیخ شجاع الدین کرمانی رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہیں، مگر بیٹی کا مزاج اور اس کی تربیت انہوں نے کیسے کی کہ وہ کہتی کہ شام ہوتے ہوتے گویا کل سے جو سوکھی روٹی ہے، تو گویا کل سے تجھ کو اعتماد نہیں تھا کہ سوکھی روٹی آج کے افطار کے واسطے تم نے رکھا ہے، ابھی زہد میں، قناعت میں، توکل میں تیرے اندر کمی پائی جاتی ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے، مگر میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے بادشاہوں نے، وزیروں نے وزارت کو چھوڑ کر بادشاہت میں رہ کر اللہ کے قرب کو پایا ہے۔ اللہ نے یہ نمونے اور مثال دکھلائے ہیں کہ مجھ تک آنے کے لیے بچپن سے ہی متقی، پرہیزگار، عالم، مفتی ہونا ضروری نہیں ہے۔ تم زندگی کے جس موڑ پہ کھڑے ہو، اس موڑ سے بھی اگر تم چل کر آؤ گے اور ولایت کے راہ پر آؤ گے اور محنت کر لو گے اور دل کو اگر بنا لو گے، تو ولایت کا نور تجھے مل جائے گا۔ شیخ شبری رحمتہ اللہ علیہ وزیر تھے، بادشاہ نے ایک دفعہ تمام وزیروں کو بلایا اور یہ کہا کہ پورے ملک کے جتنے وزیر ہیں وہ تمام کے تمام میرے پاس آئیں اور ہم ان سے کچھ بات کریں گے۔ اور آج جو ہمارا گفتگو کا جو دن ہوگا وہ بہت اہم ہوگا، لہذا جتنے وزیر آئے تمام وزیروں کو انہوں نے ایک شاہی لباس دیا کہ ہمارے اجلاس میں اور ہماری مجلس میں تمام کے تمام شاہی لباس پہن کر آئیں۔ چنانچہ صبح ہوئی تو تمام وزیر پہنچ گئے اور سب کو شاہی لباس دیا گیا. شاہی لباس پہن کر سب کے سب بادشاہ کے دربار میں آ گئے. بادشاہ بھی اپنے شاہی تاج کے ساتھ تخت پر آ کر بیٹھا. ایک وزیر جس کو نزلہ ہو رہا تھا, جس کی ناک بہ رہی تھی, پانی گر رہا تھا, اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا. اب وہ پریشان ہو رہا تھا کہ میں اپنی ناک کو کیسے صاف کروں, تو نظر بچا کر اس نے شاہی کپڑے کے آستین سے اس نے اپنے ناک کو صاف کر لیا. بادشاہ کی نگاہ پڑ گئی. جیسے ہی بادشاہ کی نگاہ پڑی اس کا تیور بدل گیا کہ یہ تو بادشاہی لباس, شاہی لباس کی توہین ہے کہ شاہی لباس سے اس نے ناک کو صاف کیا. بس فوراً غصے کے عالم میں بادشاہ نے تمام لوگوں سے کہا کہ چلے جائیں, آج مجلس نہیں ہوگی, آج کوئی مشورہ کوئی میٹنگ نہیں ہوگی, تمام کے تمام لوگ چلے جائیں. غصے کے انداز میں تمام وزیروں کو نکال دیا. شیخ شبلی اس وقت تک صرف ایک وزیر تھے, مگر ان کے ذہن میں کوشچن آیا, ایک سوال آیا کہ اتنے اہتمام کے ساتھ سارے وزیروں کو اپنے اپنے علاقوں سے بلایا اور شاہی لباس سب کو دیا, اور کیا وجہ ہوئی کہ مجلس میں بلانے کے بعد سب کو بھگا دیا. تو سب کے جانے کے بعد شیخ شبلی آگے بادشاہ کے پاس اور کہنے کے بادشاہ سلامت, آپ نے آج ایسا کیوں کیا, سب کو آپ نے نکال دیا. تو بادشاہ نے یہ کہا کہ میرے شاہی لباس میں میں نے ان پورے ملک میں میں نے ان تمام کو پہلے منتخب کیا, اور منتخب کرنے کے بعد میں نے عزت کا لباس دیا, عزت کا ڈریس, عزت کا لباس دیا. انہوں نے عزت کے لباس کی توہین کر دی, تو میں نے ان تمام کو یہاں سے ہٹا دیا اور کہہ دیا کہ عزت کا لباس واپس کرو. جب شیخ شبلی کے سامنے بادشاہ نے یہ بات کہی تو فوراً شیخ شبلی کا ذہن بدلا اور کہنے لگا, اچھا دنیا میں اگر کوئی بادشاہ عزت کا لباس دیتا ہے, اس کی توہین اگر ہو جائے تو بادشاہ اس لباس کو چھین لیتا ہے. تو اس سے تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی قومیں ہیں ان تمام قوموں کے اندر سے اللہ نے اسلام والوں کو منتخب کیا ہے, اہل اسلام کو اللہ نے منتخب کیا ہے, اور اہل اسلام کو منتخب کر کے تمام مسلمانوں کو اللہ نے اسلام کا لباس دیا ہے. اب اسلام کے لباس والے اگر اللہ کی نافرمانی میں رہیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ اسلام کا لباس چھین لے, ہو سکتا ہے اللہ اسلام کا لباس چھین لے. یہ کہا اور اپنے لباس کو بادشاہ کے حوالے کر دیا اور وہیں سے توبہ کرتے نکلے کہ اے اللہ, دنیا کا ایک بادشاہ اپنے لباس کی توہین کو دیکھتا ہے, لباس کو چھین لیتا ہے, ذلیل کر کے نکالتا ہے. اے اللہ, آپ نے ہمیں ایمان کا اور اسلام کا لباس آپ نے عطا کیا ہے, ہم نے تو گناہ کر کر کے اس لباس کی بہت توہین کی ہے, اے اللہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ توہین ہو جائے تو ہم سے ایمان اور اسلام کا لباس چھن جائے. اے اللہ, اب میں توبہ کرتا ہوں اور توبہ کر کے اپنے تمام زندگی کے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں تاکہ میرے اللہ اسلام و ایمان کا لباس ہم سے چھیننے نہ پائے. وہاں سے سوچا کہ چلو, اپنی تنہائی کی زندگی تھی جس میں ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے اور اسلام اور ایمان کے لباس کی توہین کی, اب وہاں سے نکلے تو چلے گئے حضرت جنید بغدادی کے پاس. جنید بغدادی نے دیکھا کہ سمجھدار آدمی ہے, ہیرے جیسا آدمی ہے, اس کی جتنی گھسائی کی جائے گی اتنا ہی اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا, اور سمجھ گئے کہ بہت بڑی بات ہے کہ وزارت کو چھوڑ کر اور شاہی لباس کو چھوڑا, ایک چھوٹے سے جملے, ایک چھوٹے سے سنٹینس سے ایسی بڑی سبق لیا انہوں نے. تو جنید بغدادی نے بیٹھایا, کچھ سمجھایا, اس کے بعد کہا کہ اچھا, آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کے لباس کے ساتھ, اسلامی لباس کے ساتھ اور ایمان کے لباس کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اپنی محبت کا لباس بھی آپ کو دے, اللہ اپنی معرفت کا لباس بھی آپ کو دے, اللہ اپنی ولایت و قرب کا لباس بھی دے. تو کہا, حضرت, اب میں بھکاری بن کر آپ کے در پر اسی لیے آیا ہوں تاکہ محبت کا لباس ہم کو مل جائے. حضرت نے فرمایا, یہ محبت کا لباس اس طرح نہیں مل سکتا. آپ پہلے گورنر تھے, گورنری کے زمانے میں آپ سے بہت سارے لوگوں کا دل دکھا ہوگا, تم یہاں پر رہ کر میرے پاس سال گزار دو, چھ مہینہ گزار دو, صبح سے شام, شام سے صبح تک ذکر ہی ذکر کرتے رہو,
عبادت ہی عبادت کرتے رہو، تجھے وہ محبت کا لباس نہیں مل سکتا جب تک کہ جن لوگوں کا دل تم نے دکھایا ہے اور جن لوگوں کو تم سے تکلیف پہنچی ہے جب تک کہ وہ تم کو معاف نہیں کریں گے، ان کی معافی سے پہلے پہلے، حقوق العباد کے ادا کرنے سے پہلے پہلے، یہ دولت اور یہ محبت اور یہ معرفت، یہ عشق تجھے نہیں مل سکتا ہے۔ شیخ شبلی میں تڑپ آ گئی تھی، طلب آ گئی تھی، کہا حضرت میں کیا کروں؟ فرمایا یہاں سے اپنے وطن جاؤ اور جانے کے بعد غور کرو، ایک لسٹ بناؤ کہ کیسے کن کن لوگوں کو تم سے تکلیف پہنچی ہوگی، تمام لوگوں کے پاس جا کر معافی چاہو۔ گئے اپنے وطن میں، اندازہ لگا سکتے ہیں دل کی طلب کا، دل کے شوق کا، تمنا کا، اللہ کے قریبی بننے کے جذبے کا، کہ اپنے وطن میں گئے، کل کی شام تک جو بندہ وزیر تھا، جس کی وزارت اور جس کے روب و دبدبے پر پہلے سڑکیں خالی ہو جاتی تھی، اب وہی شبلی رحمت اللہ علیہ دروازے کھٹکھٹاتے ہیں اور مسکین بن کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں نبی کا واسطہ دیتا ہوں، میں قرآن کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں نے ظلم کیا ہوگا، میں نے دل کو دکھایا ہوگا، میں نے آپ کے دل کو زخمی کیا ہوگا، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ چنانچہ سب نے معاف کر دی۔ معافی مانگنے کے بعد آگے جنید بغدادی کے پاس، جنید بغدادی نے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے حقوق العباد تو ادا ہو گئے، مگر اس راہ میں اللہ کے یہاں بڑائی اور کبر، بڑائی اور کبر کو ہوتے ہوئے انسان گناہوں سے بچ جائے اور وہ مقبول ہو جائے ضروری نہیں ہے۔ ابلیس نے 80,000 سال تک عبادت کی ہے، مگر دل کی ایک بڑائی اور دل کے کبر اور دل کے گھمنڈ کی بنیاد پر اللہ نے ساری عبادت اس کے چہرے پر مار دی اور اس کو مردود بنا کر اس کو اللہ نے ابلیس بنا دیا۔ تم وزیر تھے اور ابھی بھی تمہارے دل میں تھوڑا تھوڑا کبر ہے، بڑائی ہے، حضرت کیا کروں؟ فرمایا کہ گندھک خریدو، گندھک، گندھک چھوٹے چھوٹے کچھ ٹکڑے ہوتے ہیں جس میں بہت بدبو ہوتی ہے، کھجلی وغیرہ ہوتی اس میں لگائی جاتی، بہت بدبو ہوتی ہے۔ فرمایا گندھک خریدو، سر پر رکھو، سر پر رکھو، اور اپنے ہی شہر میں جا کر گندھک بیچو، اپنے شہر میں جا کر گندھک بیچو۔ وہ انسان جو وزیر ہے، وہ انسان جس کا روب و دبدبا ہے، جنید بغدادی فرماتے ہیں جاؤ اپنے سر پہ گندھک بیچو۔ مقصد کیا تھا؟ گندھک بیچنے والا شہر کا، گاؤں کا نہایت ہی لو کلاس کا، ذلیل قسم کا انسان سمجھا جاتا ہے۔ جاؤ لوگوں سے منت سماجت کرو کہ مجھ سے گندھک خریدو۔ اگر کوئی آدمی تماشے مارے تماشے کھا لینا، چند دنوں تک شہر میں گندھک بیچتے رہے، پھر جب واپس آئے تو شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ بیٹھے، فرمایا ہاں اب تم ہماری مجلس میں بیٹھنے کے قابل ہو گئے ہو، اب تیرا دل کبر سے، بڑائی سے، گھمنڈ سے خالی ہو چکا ہے اور بندوں کے حقوق معاف ہو چکے ہیں، لہذا بیٹھو۔ چنانچہ شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ بیٹھے، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ذکر بتایا، اب اس ذکر کرتے 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 اللہ رب العزت نے پھر شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ یہ شیخ شبلی کی زندگی کا تھوڑا سا حصہ ہمیں اور آپ کو بتاتا ہے کہ وزیر اگر ہو پھر بھی اس موڑ سے انسان اگر ولایت تک آنا چاہے تو آ سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ حقوق العباد جب تک زندگی میں باقی رہیں گے اس وقت تک انسان خدا کا مقرب نہیں ہو سکتا۔ دل میں جب تک گندگیاں ہوں گی، بڑائی ہوگی، کبر ہوگا، اس وقت تک انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ جو مجالس ہوا کرتی ہیں اس کا منشا یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھے اور یہ سمجھے کہ مجھے دل کو پاک و صاف کرنا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ایک شیخ کے ساتھ جب انسان رہتا ہے تو شیخ کی مثال آئینے کی طرح ہے، جو سچے طلب کے ساتھ رہتا ہے تو شیخ کی مثال آئینے کی طرح ہے، اور جب بندہ اپنے شیخ کے پاس بیٹھتا ہے تو گویا اسے اپنا عیب نظر آتا ہے، میرے اندر یہ خرابی ہے، میرے اندر یہ خرابی ہے۔ جب یہ خرابی انسان کو نظر آئے گی تو انشاءاللہ اس کو اصلاح کی فکر بھی ہوگی، اس کو ختم کرنے کی فکر بھی ہوگی، وہ مشورہ کرے گا میں اس طرح سے ذکر کرتا ہوں، شیخ بتائے گا کہ ذکر کا وہ طریقہ بتائے گا کہ جس سے کبر ختم ہوتا ہے۔ اگر کسی کے اندر حسد کا مرض ہے تو شیخ ذکر کا وہ طریقہ بتائے گا جس سے حسد کا علاج ہوتا ہے۔ گویا اولیاء کرام کے یہاں ذکر کے جو خاص انداز ہیں، جو مخصوص طریقے طریقے ہیں وہ خاص انداز اور مخصوص طریقے اسی بنیاد پر ہیں تاکہ دل کا روگ ختم ہو جائے، انسان کی اصلاح ہو جائے۔ جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے یہاں جب ذکر ہوا کرتا تھا، جب ذکر ہوا کرتا تھا تو سارے ملک کے اور علاقے کے علماء صلحاء تمام کے تمام، حدیث کے پڑھانے والے، تفسیر کے کرنے والے، بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے مجلس میں آ کر ذکر میں شریک ہوا کرتے تھے۔ کیا ان کو ذکر معلوم نہیں تھا؟ کیا قرآن نے ذکر کی ترغیب دی؟ کیا ان کو معلوم نہیں تھا؟ کیا حدیث میں ذکر کی بات آئی ہے؟ کیا ان بڑے بڑے علماء کو معلوم نہیں تھا؟ تمام معلوم تھا، مگر ہر چیز کا اپنا کنڈیشن ہوا کرتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہوا کرتا ہے، اس کی کچھ ادائیں ہوا کرتی ہیں۔ سارے بڑے بڑے علماء محدثین اور بڑے بڑے امام مسجد کے آ کر جنید بغدادی کا جب ذکر کی مجلس شروع ہوتی تھی تو وہاں آ کر بیٹھتے تھے، اور پھر وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتے تھے کہ میں تنہائی میں جو ذکر کرتا ہوں اور اجتماعی ماحول میں آ کر جو میں ذکر کرتا ہوں اس کا کیف کچھ اور ہوتا ہے، اس کا منظر کچھ اور ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے دل پر کوئی سکون نازل ہو گیا ہو۔ حدیث کی وہ عبارت کہ انسان جب ذکر کرتا ہے تو سکینہ نازل ہوتا ہے۔ مجلس میں جانے کے بعد مجھے لگا کہ میرے دل میں سکینہ نازل ہوا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مجلس میں ذکر کرنے والے کا انداز والہانہ ہوا کرتا تھا، عاشقانہ ہوا کرتا تھا، ان کے دل کا کیف کچھ اور ہوا کرتا تھا۔ یہاں تک لکھا ہے کہ ایک چھوٹا سا پرندہ کسی نے ان کو ہدیہ پیش کیا، طوطا کسی نے ہدیہ پیش کیا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس پرندے کو پجڑے میں رکھا، سامنے رکھتے تھے۔ ذکر کی جب مجلس ہوتی تھی اور وہ پرندہ گھروں میں گھومتا تھا تو وہ پرندہ بھی ذکر کی مجلس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا، اور اس طرح وہ حرکت کرتا تھا جیسے ذکر کرنے والے ایک خاص انداز میں وہ حرکت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا، جنید بغدادی آپ اپنے انسانوں میں رہتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور اس ذکر سے آپ کو انس ملتا ہے، خاص کیفیت ملتی ہے۔ میں پرندہ ہوں، میں دوسری مخلوق ہوں، آپ نے مجھے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جماعت میں جاؤں، میں باغیچے میں جاؤں، میں وہاں رہوں، اپنے دوستوں میں رہوں، وہاں انس حاصل کرو۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ مگر عجیب بات یہ ہے تاریخ میں کہ چھوڑ تو دیا، باغیچے میں چلا تو گیا، مگر جب ذکر کا وقت آتا تھا، مجلس ذکر، ذکر کی مجلس کا جب وقت آتا تھا تو وہ طوطا وہ پوپٹ آ کے بیٹھ جاتا تھا، اور لوگ دیکھتے تھے کہ وہ بھی اس طرح سے حرکت کرتا ہے جیسے ذکر کرنے والے حرکت کرتے ہیں۔ یہ ذکر جب والہانہ انداز میں ہوتا ہے، عاشقانہ انداز میں ہوتا ہے، دل کے طرف کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی حضوری کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی عظمت کے ساتھ ہوتا ہے، محبت و عشق کی طلب کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر ذاکر کا کیف انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ فرماتے وہ بھی آتا اور وہ بھی ذکر کی مجلس سے بیٹھا رہتا، اڑ کے چلا جاتا۔ جس دن جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، جس دن جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، انتقال سے پہلے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے اور لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جنید بغدادی رحمت الہی میں مستغرق تھے، محو تھے، آنکھ کھولی اور دیکھا کہ ہمارے ہی مرید جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو مسکرایا اور مسکرانے کے بعد کہا، ارے لا الہ اس کو یاد دلاتے ہو جو کبھی لا الہ الا اللہ بھولا ہی نہیں ہے، لا الہ اس کو یاد دلاتے ہو جو کبھی لا الہ پڑھنا بھولا ہی نہیں۔ اس کے بعد پھر جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد وہ پرندہ مجلس ذکر کے ٹائم پر آیا، جب دیکھا کہ جنید بغدادی کے مکان پر ماتم ہے تو اڑتا اڑتا ان کی لاش تک گیا، سمجھ گیا کہ جنید بغدادی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد وہ پرندہ پھڑ پھڑاتا رہا، کبھی اس دیوار سے ٹکراتا، کبھی اس دیوار سے ٹکراتا، دیوار سے ٹکرا ٹکرا کر وہ پرندہ گرا اور وہیں اس کی موت آ گئی۔ جس پرندے کے اوپر مجلس سے ذکر کا اثر ہوا، اب اس نے دیکھا کہ اب یہ مجلس سونی ہو گئی، لہذا تڑپ تڑپ کر اس نے جان دے دیا۔ علماء نے، اس زمانے کے عام لوگوں نے نہیں، علماء نے کہا کہ یہ پرندہ اللہ کی محبت میں جان دیا ہوا ہے، لہذا جس قبر میں جنید بغدادی کو دفن کرو، انہی کی قبر میں ان کے پاؤں کے پاس اس پرندے کو بھی دفن کر دو۔ وہ پرندہ کتنا خوش نصیب ہوگا ذکر کی بنیاد پر کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے قبر کے پائتی میں اس کو دفن کیا گیا۔ اب سنیے، جب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو قبر میں رکھا گیا جب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو قبر میں رکھا گیا اور فرشتہ آیا اور آنے کے بعد کا من ربو کا دیکھیے، کچھ واچ مین ہوتے ہیں، کچھ جو ہے سپروائزر ہوتے ہیں، بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے سپروائزر ہوتے ہیں، گیٹ کیپر ہوتے ہیں۔ کسی انسان کے پاس کوئی بہت بڑا پاس ہو، وی آئی پی پاس ہو، تو پھر جانے کے بعد وہ گیٹ کیپر سے کچھ نہیں پوچھتا، بلکہ بڑی جرات کے ساتھ چلا جاتا ہے، ہٹو، گیٹ کھولا، اندر داخل ہو گیا۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کو پوچھتے نہیں ہیں، کسی سپروائزر کو پوچھتے نہیں ہیں، کوئی کاغذ نہیں پڑھاتے۔ تو جنید بغدادی کا مقام چونکہ بہت بلند تھا، اور وہ جانتے تھے کہ فرشتے یہ تو ڈیوٹی پر ہیں، یہ فرشتے ڈیوٹی پر ہیں، اور ہمارا اللہ سے خاص تعلق ہے۔ جب فرشتے نے کہا من ربو کا، آپ کا رب کون ہے، تو جنید بغدادی نے کہا کہ جس وقت اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، جس وقت اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اور سب سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تیرا رب نہیں ہوں، تو اسی وقت میں نے کہہ دیا تھا بلا، اے اللہ آپ ہی میرے رب ہیں، جا میرے اللہ سے پوچھ لینا کہ جنید نے اس وقت جو اللہ کہا تھا وہ اللہ آپ کو پسند آیا تھا کہ نہیں، جاؤ واپس اور پوچھنا اللہ سے کہ اس میدان میں جو میں نے کہا تھا بلا، وہی اللہ میرا ایک ہے جو میں نے وہ کہا تھا، اللہ کے پاس جاؤ اور اللہ سے پوچھنا کہ جنید ایسا کہتا ہے۔ تو دوسرے فرشتے نے کہا اے بھائی فرشتہ، یہ اللہ کی محبت میں مر کر آیا ہے اور محبت کے نشے میں پڑا ہوا ہے، اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، اس کو ایسے ہی چھوڑ دو۔ فرشتہ یوں ہی واپس چلا گیا۔ یہ ذکر کی بنیاد پر انسان کے دل میں عشق الہی، محبت الہی آتی ہے، انسان کا قلب صاف ہوتا ہے، مجلل اور مصفا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر زمانے میں محدثین ہوں، فقہا ہوں، امام ہوں، مفتی ہوں، کوئی بھی ہوں، بڑے سے بڑے، چاہے دوسری صدی میں ہو، دوسری صدی سے لے کر تیرہویں صدی تک، اور تیرہویں صدی سے لے کر اس چودہویں صدی تک کے جتنے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ ایسی جگہ گئے جہاں ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ کیوں گئے؟ اسی بنیاد پر، تاکہ وہاں جا کر ہمارا دل اللہ کی محبت سے منور ہوگا۔ یہ اولیاء کرام کی زندگیاں ہمیں بتا رہی ہیں کہ آپ کو کاروبار چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، دولت چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہاں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اپنے دل کی دنیا کو روشن کر سکتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو منور اور روشن کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان اولیاء کرام کے تذکرے کو سن کر ہمیں انہی جیسا، انہی کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم الله وأهله، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، جتنے گناہ ہوئے مولا تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ، مغفرت کا اشرا، روزے کی شام آ رہی ہے، اے اللہ بھوکے پیاسے آپ کے بوڑھے بوڑھے بندے، کمزور بندے مولا یہاں بیٹھے ہیں، اے اللہ ان تمام کے روزوں کو قبول فرما کر، اے اللہ ہمارے دل، اے اللہ ہماری زبان افطار سے تر ہو جائے، اس سے پہلے پہلے اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو تر فرما دے۔ اے اللہ ہمارے پیٹ بھر جائیں، اے اللہ اس سے پہلے پہلے اپنی معرفت سے ہمارے دلوں کو بھر دیجئے۔ اے کریم عطا، ہم اپنے ہاتھوں میں گلاس لیں، اپنے چہروں کو دھوئیں، اے اللہ اس سے پہلے پہلے مغفرت کے پانی سے ہمارے جسم کو دھو دیجئے۔ اے اللہ ہمیں دین کے ہر تقاضے اور دین کے ہر راستے سے جڑنے، اس سے فائدہ اٹھانے، اے اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرماؤ۔ اے اللہ جہاں جہاں دین کا کام جس ہو رہا ہے، اے اللہ علماء ہوں، صلحاء ہوں، ائمہ ہوں، حفاظ ہوں، اے اللہ یہ حفاظ حافظ قرآن پورے دن قرآن یاد کر کے تھک کر، اے اللہ آپ کے بندوں کو قرآن سناتے ہیں، قرآن کے انوارات ہمیں عطا فرما، قرآن کی رحمتیں ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ اس پورے شہر میں ہدایت کی فضاؤں کو عام و تمام فرما، ہر مسجد کو مولا ہدایت کا مینار بنا، کام کرنے والوں میں ہمت و حوصلہ عطا فرما، آئی ہوئی جماعت کے نسلوں کو مولا قبول فرما۔ اللہ یہاں کے تمام اہل ایمان کو اپنی محبت و معرفت اور دین کا شوق عطا فرما، صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جتنے بھی اعتکاف کے نیت سے آئے ہوئے ہیں،
وہ تمام کے تمام اس طرف آ کر ایک ایک صف میں دو دو کر کے ایک صف میں دو دو صف بنائیں اور ذکر میں بیٹھ جائیں. جن کو تلاوت کرنی ہو وہ اگلی صف میں بیٹھیں اور جن کو ذکر کرنا ہو یہیں بیٹھیں. کوئی ادھر ادھر جانے کی نہ ماحول نہ بنائیں. ہاں ضرورت ہو تو وضو کے لیے جائیں پھر فوراً آ کے یہاں بیٹھ جائیں, مغرب تک یہیں بیٹھیں.